سورت عذاب کی آیت 59. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایوہ النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجی کا، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن، کہ وہ قریب کر لیں، علیہن، اپنے اوپر سے، من، میں سے، جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے، ذالک ادنا، اس طرح قریب تر ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، اور نہ ستائی جائیں، بس نہ ستائی جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. آئیے اس آیت کو اور سمجھتے ہیں، یہ بہت اہم آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو مخاطب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایوہ النبی، اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ قل، کہہ دیجئے. قل جو ہے آرڈر کا صیغہ ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف و لام، قول سے ہے. پھر اس کے بعد کیا بات کہی؟ لی ازواجی کا، کہ کہنا ہے تو کس کو کہنا ہے؟ اپنی بیویوں سے کہنا ہے. زوج کی جمع ازواج ہے، اور ویسے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا زوج ہے، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں، کیونکہ کاف جو ہے یہ کاف کی ضمیر بتا رہی ہے، مذکر استعمال ہوئی ہے، شروع میں مخاطب النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. تو آپ کی جو بیویاں ہیں وہ کون تھی؟ نمبر ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ تو فوت ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. پھر نمبر دو حضرت سودا، سودا رضی اللہ عنہا بنت زما، زا میم عین اور آگے ہا ساتھ میں لائیے. نمبر تین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. نمبر چار حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا. پھر اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. پھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا. پھر حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت ابی سفیان. پھر حضرت صفیہ بنت حوی، حی حوی رضی اللہ عنہا. پھر حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. حضرت ریحانہ بنت شمون رضی اللہ عنہا. اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، قبطیہ یا قبطیہ. تو یہ کتنی ہیں جو آپ کے سامنے آئی؟ 13. ٹوٹل جو ہے اگر آپ غور کریں تو ہمارے سامنے آئی ہیں کتنی؟ 13 آئی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو فوت ہو چکی تھی نا. تو کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے؟ تو کیا بات سامنے آئی؟ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. دوسرا کہا وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے. اور بیٹیوں میں دیکھیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے. ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے. اب یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی بیویوں کو کہنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو کہنا ہے، بلکہ ونساء المؤمنین، کہ مومن جو مرد ہیں ان کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ اب آئی ہے اصل بات. یدنینا علیہن من جلابیبہن. یدنینا دال نون واو سے ہے، اور اس کے معنی ہے یہاں پہ دنا یدنو دنون، اس کے معنی ہے نزدیک ہونا، نزدیک کر لیں. یدنینا قریب کر لیں. اور آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی علا کی پریپوزیشن آئی ہے، علا کا صلہ، کہ وہ، اور علا ایک ہوتا ہے الف لام یا الہ ہوتا ہے، اور یہ ہے علا. علا ہوتا ہے اوپر سے، इला होते हैं की तरफ, तो क्या कहा कि इदना के मानी क्या है, करीब कर ले, लपेट ले, अलैहिन्ना। मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जब इदना के साथ, युदनीन के साथ अला का सिला आए तो इरखा के मानी पैदा हो जाते हैं। इरखा, इरखा का मतलब होता है कि ऊपर से लटका लेने का मफहूम पैदा हो जाता है, क्योंकि अला की प्रेपोजिशन आ गई ना, तो ऊपर से लटका लेने का मफहूम पैदा हो जाता है। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात कही वो क्या है कि वो करीब कर ले, वो लपेट ले, अपने ऊपर से लटका ले। अब मिन आया है, फिर आप देखिए मिन, और मिन जो है जब आता है तो क्या मानी देता है, यहां पे जो मिन है वो ये बता रहा है कि मिन जलाबी बहिन्ना, यानी जलाबी में से, यानी अपनी चादरों चादरें जो है वो लटका लिया करे, क्योंकि मिन जो है वो जब आता है तो किस लिए इस्तेमाल होता है, तभी तो होता है ना कि उसका कुछ हिस्सा, मिन तबीज का उसको कहते हैं कि मिन जो है वो तबीज के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात कही है कि चादर जो है जलाबीब, आप देखें जलाबीब जो है जीम लाम बा से है, और इसके मानी होते हैं खींचना, लंबा करना। आपने ये लफ्ज पढ़ा है ना, आप देखिए जीम लाम बा जो है, आप ये पहले भी ये लफ्ज जो है वो पढ़ चुकी हैं, किसी चीज को चलाना, चिलाना, हांकना, या फिर ये अजलबा अलई, किसी को चलाकर उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाना, शैतान के लिए आपने पढ़ा था, वह अजलिब अलैहिम बिखैली का व रजिली का। तो यहां पर क्या है कि जलाबीब है जीम लाम बा, और इसके मानी है खींचना, लाना। तो और जलाबीब जो है अरबी जबान में किसे कहते हैं, चादर के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और चादर भी कौन सी चादर, ऐसी चादर नहीं बस ऐसी छोटी सी, बल्कि अरबी जबान में कहते हैं कि जिलबाब लफ्ज जो है अहले लुगत ने इसकी यूं तफसीर की है। इसको आप नोट कर लें, जो अरबी डिक्शनरी है ना उसमें अहले लुगत ने जिलबाब की तारीफ ये की है, हुआ अर रिदाउ फौकल खिमार। इसको इसी तरह लिख ले, जिलबाब क्या है, हुआ अर रिदा, ये एक रिदा है फौकल खिमार, खिमार के ऊपर। तो खिमार जो है किसे कहते हैं, खिमार एक होता है ना जैसे हम दुपट्टा सा लेते हैं, बेखुबो रहीना अला जुयू बेहिना, आप सूरत नूर में पढ़ चुकी है कि हर वो चीज जो इंसान को जो है वो, जिससे इंसान अपने आप को छुपाता है, जैसे चादर वगैरह। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिलबाब लफ्ज इस्तेमाल किया है और सूरत नूर में खिमार लफ्ज इस्तेमाल किया है ना। तो कहते हैं कि जो खिमार है वो अंदर की चादर होती है, अंदर का दुपट्टा है, अंदर की ओढ़नी है, और जो जिलबाब है उस बड़ी चादर को कहते हैं जो ओढ़नी के ऊपर ली जाती है। तो अरब की जो शरीफ औरतें थी ये जिलबाब उस वक्त ऊपर लेती थी जब उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत पेश आती थी, और अरब के शरीफ घरानों में जिलबाब का रिवाज था। और आप इतनी बात याद रखें कि जैसे जिलबाब से फिर मुराद जो है वो हमारे सामने आई, क्या बात, कि जिलबाब से मुराद ये है कि जलाबीब जिलबाब की जमा है, यहाँ पे जलाबीब आया ना, जिलबाब की जमा है, ऐसी बड़ी चादर जिससे पूरा बदन ढक जाए। और तारीफ क्या है, हुआ रिदाउ फौकल खिमार, और इसको करना क्या है, अपने ऊपर लटका लेना है। क्या कहा, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। तो मतलब क्या है कि अपने चेहरे पर इस तरह से चादर लटकाएं, इस तरह से उसका घूंघट निकालें जिससे चेहरे का बेशतर हिस्सा भी छुप जाए और नजरें झुकाकर चलने से उन्हें रास्ता भी नजर आ सके। तो अगर आप गौर करें तो कुरान ने जो यहाँ पर बात कही है वो ये है कि मुस्लिम खवातीन घरों से जब बाहर निकलें तो चादरें जब अपने ऊपर लटकाएं ताकि उनका चेहरा ढक जाए और चलने फिरने में भी उनको जो है वो तकलीफ महसूस ना हो, यही जिलबाब है। जैसे देहातों में बड़ी बूढ़ी औरतें जो हैं वो क्या करती हैं, बड़ी सी चादरें लेती हैं ना और उससे जो है वो अपने आप को छुपाती हैं। पंजाबी में बुक्कल भी कहते हैं ना, या घूंघट का लफ्ज भी आपने सुना होगा। तो असल मकसद जो है वो क्या है कि अब घरों के अंदर औरतें जब रहती हैं तो क्या करती हैं, जैसे वो जीनत के साथ है, घर के लिबास में है, कभी लिबास कैसा होता है बड़ा खूबसूरत है और वो ऐसा नहीं है कि उसको औरत पहनकर जो है वो बाहर भी आ सके, है ना। तो जेवरात उन्होंने पहने हुए औरतों ने, और वैसे औरत खुद ही जो है वो जीनत है। तो अब जो है कुरान ने जो बात बताई वो क्या कि जब वो घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर जो है जिलबाब डाल लिया करें। कुरान ने ऐसा नहीं है कि खास तौर पे ये कहा कि वो बुर्का पहने, बल्कि जिलबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जिलबाब क्या है, बड़ी सी चादर है जो कि ओढ़नी के ऊपर ली जाती है। जब घरों से बाहर निकलती थी तो अरब औरतें ये लिया करती थी जो शरीफ होती थी। तो असल में कहते हैं कि वो औरतें होती थी जो मुतबर्रिजात नहीं होती थी, जो अपने आप को नुमाया करने वाली नहीं होती थी। तो वो क्या करती थी, अपनी जेबो जीनत को और अपने आप को घर से बाहर निकलते हुए जो थी वो छुपाती थी। तो अच्छा, फिर आप यहाँ पे एक और बात है जिसको ख्याल रखना जरूरी है, और वो क्या है कि ये जो बात कही जा रही है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें, वो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें, ये चादरें जो है ना ऊपर से लटका लें। युदनीना अला से ये बात पता चलती है कि ऊपर से कैसे। आप ये बात देखिए कि मसलन दना यदनी का मतलब क्या होता है, झुकना लटकना। कुरान में वजनल जन्नतैन, वजनल जन्नतैन दान, इन दोनों बागों के फल झुक रहे हैं या लटक रहे हैं। आपने कभी किसी लटकती हुई चीज को देखा है कैसे लटकती है, ऊपर से नीचे की तरफ हैंग हो रही होती है ना। तो फलों के लटकने के लिए जो बाग फलों से लदे हुए हैं वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वजनल जन्नतैन दान, दान का लफ्ज, कि दोनों बागों के फल झुक रहे हैं या लटक रहे हैं। फिर इसी तरह अदना यदनी करीब करना, झुकाना लटकाना, कहते हैं कि पर्दा लटकाना। ये अलमुंजद ये अरबी की एक डिक्शनरी है, उसमें आप इसके मानी पढ़ सकती हैं। तो इस फिर इसके मानी जो है वो क्या हो जाते हैं, इसका ये मतलब है कि चादर जो है ना उसको अपने ऊपर से जो है वो लटका लिया जाए। अच्छा, ये जब चादर लटकाई जाएगी, या फिर जैसे जब औरतों में जो है वो तहजीब ने तरक्की की, जेबो जीनत जेवर चीजें, तो फिर क्या है कि बाज लोगों ने उसको स्टिच भी कर लिया, सी लिया। सीने की मुख्तलिफ शक्लें थी। आप देखिए एक जमाने में एक बुर्का होता था वो टोपी वाला, और जिसमें जो है वो उसमें छोटे छोटे सुराख से होते थे, लेकिन ये कि पूरा ऐसे कि जिस्म के जो आजाद है या ये जो सीना था वो नुमाया नहीं होता था, ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो औरतें पहन लेती थी अक्सर सफेद। याद है आप लोगों ने वो देखा होगा, है किसी की दादी किसी की नानी और बुजुर्गों ने जो है वो बुरके फिर इस्तेमाल किए हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद बुरका एक निकल आया, और बुरका जो है उसमें उसका मकसद क्या था कि जैसे आप बाहर जा रही हैं तो ताकि आप अपना जो काम भी कर सके और उसके साथ अपना सतर और अपना हिजाब जो है उसको पूरा कर सके। और फिर बाज लोग जो है वो कहते हैं कि शरीयत ने पर्दे को लाजिम करा दिया है ना, उसकी कोई ये शक्ल नहीं बताई कि चादर लो या बुर्का लो, टोपी वाला लो, बगैर टोपी के लो, स्कार्फ लो, कैसे करो। असल मकसद क्या है कि अपने आप को छुपाओ, कि वो अपनी चादर को जिलबाब को अपने ऊपर से लटका लिया करें।
एक कपड़े का होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, या दो में होना चाहिए? जैसे आजकल लोग दो तरह, एक ऊपर साफ ले लेते हैं और फिर नीचे का अलग से पहन लेते हैं, तो ये नहीं कि शक्ल क्या हो, लाजमी चीज ये है कि अपने आप को जो है वो छुपाया जाए, ताकि जिस्म का हिस्सा इंसान का जो है वो चेहरा जो है या जो जेब जीनत है उसको जो है छुपाया जा सके। तो बाकी ये कि बुरके फिर ऐसे नहीं होने चाहिए कि पहन भी लिया और फिर भी इंसान नीम बरहना है, फिर भी इंसान जो है अपनी जेबो जीनत जो है उसको छुपाता नहीं है। तो अब यहाँ पर मकसद ये बताया जा रहा है, ये चादर ऊपर से लेने का, जाली का अदना ये ज्यादा मुनासिब है। अदना जो है इसके मानी क्या है, ये करीब तर है, और आप देखें ये सब तफसील है कि ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा करीब तर है, यूरोपना के वो पहचान ली जाए, उनकी पहचान हो जाए, फला यो जई के वो सताई ना जाए। अब पहचान ली से मुराद क्या है कि सादा और हयादार लिबास उनका जब कोई देखेगा बाहर का शख्स, तो जान लेगा कि ये बाहया औरत है, शरीफ औरत है, ये कोई अवारा नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, कोई बद किरदार नहीं है, इससे कोई दिल की तमन्ना जो है उसको, उसकी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तो क्या है पहचानने का मतलब, क्या है और अपना के गोया के ये औरतें जो है हम इसे कोई उम्मीद नहीं वाबस्ता कर सकते। और फिर क्या है पहनने का मकसद, पला यो नहीं, पर वो सताई ना जाए। सताई ना जाए से मुराद क्या है कि इनको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इनसे कोई भी तारुज नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये है इसका असल मकसद जो मेरे और आपके सामने आता है। तो इस मौके पर जरूरी है कि हम ये भी देख लें कि अल्लाह ताला ने जो ये बात कही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिनीन की औरतें जो हैं उनको ये कह दीजिए, ऑर्डर का सीगा दिया अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह को, गोया के तमाम दुनिया की जो मुसलमान औरतें हैं उनको ये बात कह दीजिए, क्या युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, नंबर एक कि वो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से लटकाया करें, नंबर दो जाली का अदना अंजोर रखना, ये ज्यादा करीब तर है, ये ज्यादा मुनासिब तरीका है, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, पता चल जाएगा ये कौन है, शरीफ औरत है। नंबर तीन पला योदई, और इसके बाद ये औरत जो है ये सताई नहीं जाएगी। तो यहां पर जो है ये बात समझना जरूरी है कि इस आयत का जो है वो खुलासा क्या है और इस आयत से मकसूद क्या है। पहली बात आप ये बात याद रखिएगा कि इस्लाम जो है वो सिर्फ जो अहकामात हैं उनको नाफिज नहीं करता, अहकामात जो है वो फर्ज नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो ऐसी तदाबीर भी इख्तियार करता है कि जिससे अहकामात पर अमल भी हो सके और उनकी रूह भी जो है वो सामने आ सके। और इसी तरह वो सिर्फ जो जराइम हैं उनकी सजाएं नहीं मुकरर करता, बल्कि साथ साथ वो जराइम को होने का सद्देबाब भी करता है, ऐसे जराए जो है उनको भी बंद डालता है जिससे जराइम जो है वो वकू हो सके, जराइम जो है वो हो सके। अब आप देख लीजिए कि मसलन इस्लाम ने जिना को जब हराम करार दिया तो तमाम जो असबाब और जराए थे जो जिना के करीब ले जाने वाले हैं, इस्लाम ने उनको भी जो है वो पहले उनका सद्देबाब किया और फिर साथ ही जिना जो है उसको हराम करार दिया। मसलन आप देखें कि नजर की हिफाजत गज़े बसर कहा गया, फिर उसके बाद जो है कि आंखों का जिना और कानों का जिना और हाथों का जिना और पाँव का जिना, वो हदीस भी आपको याद है ना, और क्या क्या कि सोसाइटी के अंदर फजूल और उरिया और फहाशी वाली बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, और क्या बात कही कि इस तरह की कोई बातें करें तो उस पर जो है वो कितने कोड़ों की सजा है, 80 कोड़ों की उनको सजा बता दी गई कि जो किसी पर इल्जाम लगाए मोहसिनात पर और फिर उसका उसके लिए साथ जो है वो गवाह ना लेकर आए, 4 गवाह, तो फिर उनको 80 कोड़ों की सजा लगा दो, सजा दो, उनकी तौबा को जो है वो कबूल ना किया, उनकी गवाही कबूल ना की जाए, है ना। तो इस तरह की सजा हमें पता चलती है ना। तो इस्लाम क्या किया, इस्लाम ने एक तरफ जिना को हराम करार दिया और इसके साथ ऐसे असबाब और जराए जो
جو تھے ان کو ممنوع قرار دیا، اس کو روک دیا جس سے زنا کا دروازہ کھل سکے. دوسری طرف آپ دیکھیں شراب ہے، شراب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیا کہا کہ شراب جو ہے وہ حرام تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے اسباب اور ذرائع بھی جو ہیں وہ مکروہ قرار دے دیے، ان کو روک دیا جس سے لوگ شراب کی طرف جا سکے، کہ اس کا بنانا، اس کا کاروبار کرنا، اور اس کا بیچنا، اور اس کا ڈھونا، ہے نا. تو آپ دیکھیں مثلا اگر کوئی شخص جو ہے انگور فروخت کرتا ہے کسی ایسے شخص کے پاس جو شراب بناتا ہے، یا اس کا یہ پیشہ ہے، اور یا وہ یہ کہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور خرید رہا ہوں، تو اب اس کے پاس انگور بیچنا جو ہے یہ ناجائز ہے، انگور نہیں بیچے جا سکتے اس کے پاس، اس لیے کہ اس کا یہ پیشہ ہے. اسی طرح گھر اپنا کرائے پر نہیں دیا جا سکتا سینمے گھر کے طور پر، کہ کوئی اسے جو ہے اس کو فلموں کا اڈا بنائے گا. اسی طرح اپنے گھر کو سودی بینک کے لیے کرائے پر دینا جو ہے، اپنی زمین، اپنا گھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، ہے نا. تو کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے کسی مین ایک چیز کو نہیں روکتا، بلکہ ایسے اسباب اور ذرائع کو بھی روکتا ہے جس سے گناہ کی طرف لوگ جو ہے وہ جا سکے. مثلا آپ دیکھیں کہ شرک کو جب حرام قرار دے دیا گیا، تو ساتھ ہی کہ مجسمے سازی، تصویریں، ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ روکا گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جب قرآن نے جو ہے وہ زنا کو حرام قرار دیا، اور بے پردگی جو ہے وہ ایک جرم قرار پایا، اور حجاب کی آیتیں نازل ہونے لگی، تو کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ اس موقع پر سب سے پہلے جو ہے وہ کیا آیا کہ آواز کا پردہ، ہے نا. آپ نے جو سورت احزاب میں پڑھا کہ آواز کا پردہ، پھر دوسری بات کیا تھی کہ جو ہے وہ آیت حجاب نازل ہو گئی باقاعدہ. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس وقت کیا کر رہی تھی، وہ دیوار کی طرف رخ کیے شرمائے ہوئے بیٹھی تھی. اب آپ نے ان کے اوپر نہیں برقع دیا، بلکہ دیوار درمیان میں ایک جو ہے وہ حجاب کھینچ دیا، ایک چادر کھینچ دی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ احکامات جو تھے وہ نازل ہو چکے تھے کہ وکرنا فی بیوتکن، کہ عورتوں کا جو اصل مقام ہے وہ ان کا اپنا گھر ہے، ہے نا. ورنہ تو اگر صرف عورت کو چھپانا مقصود ہوتا اور گھر کے اندر رکھنا مقصود نہ ہوتا تو کیا کیا جاتا کہ آپ کو چادر اڑائی جاتی، نہیں، آپ کے اور مردوں کے درمیان جو تھی وہ چادر ڈال دی گئی، کہ اصل مقام تو گھر کے اندر ہی ہے. یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ جو ستر ہے، ستر ہمیشہ سے فرض رہا، ہمیشہ سے تمام نبیوں کی جو امتیں ہیں ان کے لیے ستر ہمیشہ فرض رہا، اور ستر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ستر کیا ہے؟ جو ہمارے اعضائے مستورہ ہیں ان کو چھپایا جائے، اور ہر پیغمبر کی شریعت میں ستر فرض ہے. اور ہمارے جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا شرعی، طبعی اور عقلی طور پر فرض ہے، یہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے. آپ دیکھ لیجئے حضرت آدم اور بی بی حوا جو ہے، جب جنتی لباس اتر گیا تھا، ستر کھل گیا تھا، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ تفیخہ یخصفانی علیہما من ورق الجنہ، جنت کے اندر بھی اپنا ستر جو ہے وہ چھپا رہے ہیں. تو اصل فرضیت جو ہے ستر عورت کی ہے، اور تمام نبیوں کی شریعت میں جو ہے یہ متفق ہے، متفقہ ہے، مسلمہ ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پردہ نسوہ سے متعلق سات آیتیں نازل ہوئی ہیں، چار سورت احزاب میں ہیں اور تین سورت نور میں ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پردے کے متعلق سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی آیت ہے، لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم. سورت نور کی تین آیتیں، پھر سورت احزاب کی شروع کی آیت جس میں عورتوں کو یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، وکرنا فی بیوتکن، اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہی ہے. لیکن اگر عورتوں کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے، مطلب بعض لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ عورت کو گھر ہی رہنا چاہیے، گھر ہی اس کا اصل مقام ہے، وکرنا فی بیوتکن، لیکن اگر عورتوں کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نکل تو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے اختلاط مرد و زن نہیں ہونا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیوں کی مثال جو آپ 20ویں پارے میں پڑھ چکی ہیں، جب وہ کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے گئی تھی، ضرورت کے تحت نکلی تھی، بھائی کوئی نہیں تھا، لیکن کیسے الگ تھلگ جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، और जब चल रही थी तमशीना अलस्तस हया मांगते हुए, इस्तेहया हया मांगते हुए वो चल रही थी ना, तो मर्दों के दोष बदोष चलना और फिर उनके साथ मिक्सअप होना और उनके साथ जो है वो अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातों में, अपनी खलवत और जलवत में बिल्कुल अलग ना होना, ये चीज इस्लाम में बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। तो और एक बात और यहाँ पे आपको याद रखनी है, सतर अलग चीज है, हिजाब अलग चीज है, सतर अलग चीज है और हिजाब अलग चीज है। सतरे औरत जो है ये क्या है कि मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है और हिजाब सिर्फ औरतों पर। जो सतर है ना, अपनी शर्मगाहों को छुपाना या ऐसे जिस्म के हिस्से जिनको छुपाया जाना चाहिए, मर्द को भी सतर करना चाहिए, औरत को भी करना चाहिए, ठीक है ना। और फिर आप देखें कि जो हिजाब है ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि जो सतर है लोगों के सामने भी फर्ज है और खलवत में भी जो है वो फर्ज है। बेहतर है कि हम खलवत की हालत में, ये मतलब नहीं कि नंगे हो, फरिश्तों से हया वाली हदीस मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूं। तो बहरहाल इन सारी बातों से जो हमारे सामने आती हैं, तो निचोड़ के तौर पर फिर हमें क्या बात पता चलती है। पहली चीज ये है, पर्दे का पहला दर्जा जो असल मतलूब शरई है कि हम अपने घरों में टिक कर रहा करें, बगैर जरूरत के जो कोई नागुजीर जरूरत ना हो हमें घरों से नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात फिर क्या पता चली, दूसरा दर्जा पर्दे का, और वो ये है कि सर से फिर पांव तक हम एक लंबी चादर लें जिसे अपने पूरे बदन को जो है वो छुपाएं, और जीनत को छुपाना है। बाकी इसकी तफसील आप जीनत की पढ़ी चुके हैं सूरत नूर में, कि बाज लोग फिर इसमें हाथ और चेहरा भी शामिल करते हैं कि ये जीनत है, और बाज कहते हैं कि इल्ला मा ज़ाहरा की तारीफ में आता है कि जो खुद ब खुद जो है वो जाहिर हो गया। और लेकिन इस सिलसिले में मैं आपके सामने अपनी राय नहीं रखना चाहती, मैं आपके सामने जो अहदे सहाबा और ताबईन के बाद जितने बड़े बड़े मुफस्सरीन तारीख इस्लाम में गुजरे हैं उन्होंने बिल इत्तफाक इस आयत का, ये जो सूरत अहज़ाब की आयत है, ये जो हम पढ़ रहे हैं आयत 59, इसका यही मतलब लिया है कि वो क्या करें। मैं आपको सुनाती हूं, और इस सिलसिले में आप एक बात याद रखिएगा कि जो बात अल्लाह ताला कहना चाहते हैं यहाँ पे, कहना चाहते नहीं कहना चाहिए बल्कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे फरमाई है इस सिलसिले में, हमें अहदे रिसालत से जो करीब करीब जमाने के अकाबिर मुफस्सरीन हैं उनकी क्या बात पता चलती है कि मोहम्मद इब्ने सिरीन ने हजरत उबैदा से इस आयत का मतलब पूछा, और ये हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के जमाने में मुसलमान हो चुके थे मगर हाजिर खिदमत ना हो सके थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में मदीना आए और वहीं के होके रह गए। उन्हें फिका और कजा में काजी शुरै का हम पल्ला माना जाता है, हजरत उबैदा को। तो फिर हम इन्हें क्या कहेंगे, हजरत उबैदा रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत उमर के जमाने में मदीना आए फिर यहीं होकर रह गए, तो उनसे जो है मोहम्मद इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत का जब मतलब पूछा तो उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर उठाई। अब देखिए डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, अपनी चादर उठाई और उसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढांक कर सिर्फ एक आंख खुली रखी। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो भी करीब करीब यही तफसीर बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकले तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा लें और सिर्फ आंखें खुली रखें। समझ आगे बात की। फिर मैं इस सिलसिले में आपको दो तीन मिसालें भी देती हूं, जैसे जो है वो सही बुखारी में ग़ज़वा मौता के मौके पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह की एक रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ज़ैद बिन हारिसा, हजरत जाफिर, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रजी अल्लाह अन्हुम इन तीनों की शहादत की खबर मिली, आप मस्जिद नबी में तशरीफ रखते थे, आपके चेहरा मुबारक पर सख्त गम और सदमे के आसार थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह कहती है मैं हुजरे के अंदर दरवाजे की एक शक शक रीख होती है ना जैसे छोटी सी सुराख सा, मैं हुजरे के अंदर दरवाजे की एक शक से ये सब माजरा देख रही थी। اب اتنا بڑا صدمہ ہے, رسول اللہ اتنے پریشان ہیں. آپ کو پتہ ہے غزوہ موتا کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ, حضرت جعفر, حضرت عبداللہ بن رواحہ, یہ بڑے بڑے صحابہ تھے, ایک کے بعد دوسرے نے جھنڈا پکڑا, پھر تیسرے نے, آپ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ جھنڈا پکڑیں گے, یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ مسلمانوں کے امیر بنیں گے. تو جب شہید ہو گئے اور آپ کو ان کی خبر ملی, آپ کتنے صدمے میں تھے. اس صدمے کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نہیں آئیں کہ بھاگ کے آ کے آپ کی تسلی کرے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ غم کے موقع پر ہوش نہیں رہا تو ہم باہر نکل آتے ہیں نا, وہ باہر نہیں آئیں, اور دروازے کی وہ جو شخص تھی اسے وہ دیکھ رہی تھی یہ سب ماجرا. تو کیا بات پتا چلی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس حادثے کے وقت بھی باہر آ کر برقعے کے ساتھ مجمع میں شامل نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو کور کرتی تو باہر آ جاتی, بلکہ اندر سے ہی دیکھ رہی ہیں کہ آپ اتنے پریشان ہیں اور یہ خبر آئی ہے. پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے, اور یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے, آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی سوار تھی. راستے میں اچانک اونٹ کے ٹھوکر لگی, اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ سے گر گئے. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے, آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم عورت کی خبر لو. عورت کون تھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا, آپ دیکھیں کیونکہ وہ گر چکی تھی, اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا, پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا تو وہ کھڑی ہو گئی. پھر اسی طرح پردے میں وہ مستور یعنی پردے میں چھپا ہوا ان کو ان کی سواری پر سوار کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ حادثے کی صورت میں جو اچانک پیش آیا ہے, صحابہ کرام اور ازواج محترات کی احتیاط کا کیا حال ہے کہ پردے کے معاملے کا پھر بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ کیا ہے. پھر اسی طرح جو ہے آپ واقعہ عفت کی وہ دلیل بھی یاد رکھیں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے کون صحابی تھے؟ حضرت صفان. اور وہ لمبی حدیث آپ غزوہ دو آپ غزوہ جو تھی وہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر آپ میں آپ کو سنا چکی ہوں واقعہ اس کی تفصیل میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلہ جا چکا ہے اور کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنگل میں پیچھے رہ گئی. وہ کیوں پیچھے رہ گئی تھی؟ اگر انہوں نے وہ پردہ کیا ہوتا جو ہم کرتے ہیں, میں اور آپ کرتے ہیں, تو پھر تو مشکل نہیں تھی, پتہ چل جاتا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں کیا رواج تھا کہ سفر میں اپنے ہودج میں رہتی تھی. ہودج کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہودج کا مطلب ہے کہ سفر میں ایک گھر, شین غین دال فا شغدف, وہ شغدف کے اندر رہتی تھی. صحابیات امہات المومنین جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ شغدف کے اندر ہوتی تھی. شغدف کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر سوار کیا جاتا, جس کو ہودج بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قافلہ چلنے لگا, حسب عادت جو آپ کے خادم تھے باقی صحابہ تھے انہوں نے شغدف کو اٹھایا, اور یہ سمجھ کر کہ حضرت عائشہ موجود ہیں اس کے اندر, اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا. ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور وہ تنہا رہ گئی. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ پھر جو ہے ان کی آنکھ لگ گئی. پھر حضرت صفان جب انا للہ پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ, اور فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہیں, اور ساتھ ہی پھر کیا بات سامنے آتی ہے کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو حضرت صفوان چونکہ دیکھ چکے تھے اس لیے وہ پہچان گئے. اب وہ یہ نہیں کہتی کہ اب دیکھ تو لیا ہے دوبارہ تو میں پردہ نہ اپنا کروں, فوراً پھر بھی پردہ کر لیتی ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے. پھر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا ام خلاد رضی اللہ عنہ کا, بیٹا شہید ہو چکا ہے, باقی وہ پوچھنے آئی ہیں, خبر لینے آئی ہیں کہ واقعی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, اور صحابہ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. تو اس حال میں بھی اپنے چہرے پر جو ہے وہ اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے, اور لوگ کہتے ہیں اس حال میں بھی تو کہا ہے کہ بیٹا تو ضرور کھویا پر میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی. تو ایک دلیل نہیں ہے, بہت سی دلیلیں آپ کو ملیں گی جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپانا جو ہے وہ دراصل مطلوب ہے, اور اس کا نتیجہ اور اس کا نچوڑ کیا ہے، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کوئی عام میرے جیسا شخص نہیں کہہ رہا، یہ میرا اور آپ کا 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب کہہ رہا ہے، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب تر ہے، ایو رفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یو زین، اور ستائی نہ جائیں، ان کو جو ہے وہ تکلیف نہ دی جائے. تو یہ ہے اصل بات کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا چاہیے، اور اس کا مجھے اور آپ کو ہی فائدہ ہوگا. اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اس موقع پر میں آپ کو جو بڑے بڑے مفسرین جو تاریخ اسلام میں گزرے ہیں حدیثوں کے بعد، ان کی رائے بھی بتاؤں. امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یدنینا علیہن من جلابیبہن، شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے. امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ جامعہ البیان میں یہ تفسیر کی بک ہے، اس میں کہتے ہیں، جلد اس کی 22 ہے، صفحہ ہے 33. پھر ابو بکر جساس، علامہ ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ آیت، یہ سورۃ احزاب کی آیت 59 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت معابی کا اظہار جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کہ چہرہ اپنا چھپائے اس کا حکم ہے، اور اس کو ستر کا اور عفت معابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت اور کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی طمع میں مبتلا نہ ہو. علامہ ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ، احکام القرآن، یہ تفسیر کی کتاب ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 458 میں یہ بات کہتے ہیں. پھر علامہ زمخشری الکشاف، یہ سیرت کی کتاب کا نام ہے، تفسیر کی کتاب کا نام ہے، جتنے بھی میں نے بولے ہیں تفسیر کی کتاب کے نام ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں، علامہ زمخشری، یدنینا علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لے. علامہ نظام الدین نیشاپوری، یدنینا علیہن من جلابیبہن کے معنی بتاتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دے دیا گیا. غرائب القرآن میں علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں. اور کچھ نہیں تو تفسیروں کے نام تو آپ یاد کریں نا، تاکہ جیسے آپ کتابوں میں، آپ کسی بازار جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ کون سا نیا کپڑا آیا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے بھی فون کریں تو کہتی ہیں اچھا اس دفعہ سردی کے کون سے نئے کپڑے آئے ہیں. تو میری اور آپ کی اب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا انداز کیا ہوگا کہ تفسیروں کے نام، تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. اور پھر باقی جب تفسیریں جب بھی لکھی جاتی ہیں نا، یہ جو پرانی تفسیریں ان کو سب کوٹ کرتے ہیں جو عربی میں ہیں. پھر اسی طرح امام رازی تفسیر کبیر، یہ بھی بڑی مشہور تفسیر ہے، اس کی جلد 6 صفحہ 591 میں کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص جان لے گا کہ یہ باپردہ عورتیں ہیں، ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال یہ بہت سی میں نے آپ کو تفسیروں سے بھی یہ بات بتائی. اب مجھے اور آپ کو، ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ذالک ادنا، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ کہ یہ ہے زیادہ مناسب طریقہ میرے اور آپ کے لیے، ایو رفنا، ہم پہچان لی جائیں کہ یہ باحیا عورتیں ہیں، فلا یو زین، اور ان کو ستایا نہ جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو اس کے معنی کیا ہیں کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے زبانہ جاہلیت میں، یعنی جب ہمیں شعور نہیں تھا، جب سمجھ نہیں تھی، اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ مہربانی کر دے گا. لیکن کب اللہ مہربانی کرے گا؟ صاف صاف ہدایات پڑھنے کے بعد ہم اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اور جان بوجھ کر کے اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی نہ کریں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. تو یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اور تمام مسلمانوں پر جو ہے وہ رحم کرے، مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی جو ہے وہ تصویر بنائے. تو گویا کہ کوئی بھی بھول چوک ہے, کوئی بھی غلطی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی معاف کر دے. لَئِلَّمْ يَنْتَحِ الْمُنَافِقُونَ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اگر نہیں انتہا کی, اگر نہیں باز آئے, اگر نہیں رکے, کون؟ المنافقون, منافق, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں جو ہے وہ مرض ہے, خرابی ہے. اور دلوں میں کون سی خرابی ہے؟ دلوں میں جو خرابی ہے اس سے مراد حسد, کینہ, بغض و عناد. والمرجفون فی المدینہ, اور وہ لوگ جو مدینہ میں مرجفین ہیں, مرجف کی جمع ہے مرجفون, راجیم فا سے ہے, شدید اضطراب کو کہتے ہیں رجف, رجفہ. اور جیسے جو ہے کہ جیسے زلزلے کے لیے بھی رجفہ لفظ آتا ہے, جھٹکے کے لیے بھی آتا ہے, اور یہاں جو ہے ایسی خبر, ایسی بات جو سوسائٹی کو جھٹکا دے دے, اس کو ہلا کے رکھ دے, اس میں ایک سنسنی پیدا کر دے. تو المرجفون سے مراد منافقین کا وہ گروہ ہے جو مدینہ میں سنسنی پھیلانے والی اور برائی, بری افواہیں پھیلانے والی جو ہے وہ, یا بری افواہیں اڑانے والی جو خبریں تھیں, اس میں بڑا ہوشیار تھا, شاطر تھا, ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کا نام ہی مرجفون رکھ دیا, کہ مرجفون. تو یہاں پر جو ہے وہ تین برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر ایک المنافقون, نفاق کی بیماری, ٹھیک ہے نا. منافق کون ہے؟ جن کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. لَئِلَّمْ يَنْتَحِ الْمُنَافِقُونَ, اگر منافق باز نہ آئے, تضاد رکھنے والے اپنے ایمان میں اور اپنے عمل میں. اور جو ہے یہ گروہ جو ہے, یہ ضعف عزم, ضعف ارادے اور ایمان کا جو ہے وہ کیا ہے, ایمان کے لحاظ سے یہ کمزور لوگ ہیں. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری ان کی برائی کیا ہے, والذین فی قلوبہم مرض. اب اتنا ہی کافی ہے کہ نفاق ہے ان کے اندر, کہا کہ نہیں ان کے دلوں کے اندر مرض پایا جاتا ہے, بڑا حسد ہے مسلمانوں سے, بڑا کینہ رکھتے ہیں, بڑا خراب ان کا کردار ہے, ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اخلاقی ساکھ گرانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی. اور آپ پیچھے ساری باتیں جو اب تک سورت احزاب میں آپ پڑھ چکی ہیں, آپ اس کو دیکھیں, پھر سورت نور کو دیکھیں. پھر تیسری اللہ تعالیٰ نے نہایت اہم مثال دی, والمرجفون فی المدینہ, تھی مدینہ سے مراد طیبہ, کہ اور وہ لوگ کیا ہیں, ارجاف کی بیماری میں مبتلا ہیں, اضطراب, بے چینی پھیلانے والی خبریں عام کرنا, ان کا پروپیگنڈا کرنا ان کا جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے, ان کی پہچان ہے. تو آپ دیکھ لیں عبداللہ بن ابئی ہے, واقعہ عف کی خبر کو آپ دیکھ لیں, اور بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں سب سناٹے میں آ جاتے ہیں نا, کسی سے اس گناہ, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی عام صحابیہ بھی وہ گناہ کرتی جس کا الزام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگا دیا گیا. پھر آپ دیکھیں مرجفون کی خبر میں آپ حضرت زینب کا جو نکاح ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگوں نے بہت سی باتیں کی, یا ازواج محترات سے آپ نے جب نکاح کیے ہیں تو لوگوں نے کیسی کیسی جو ہے وہ باتیں کی, تو یہ ساری اس میں آتی ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تین ان کے اندر جو برائیاں ہیں تو کیا ہے, لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, لام لام تاکید ہے, نون کس کے لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے. اور غین را یا جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے چمٹ جانا, لگا دینا. تو ہم جو ہیں کیا کریں گے, لَنُغْرِيَنَّكَ, تو ہم پیچھے لگا دیں گے کا تجھ کو, کون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے پیچھے لگا دیں گے جو مدینہ کے اندر نمبر ایک نفاق, نمبر دو مرض, نمبر تین ارجاف کی بیماری میں مبتلا ہیں, تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے, گویا کہ آپ ان کے خلاف کاروائیاں کریں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ, پھر وہ آپ کے ہمسائے میں نہیں رہ سکیں گے. یجاورونہ کا جیم مورا سے ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے جار جو ہے یہ ہمسائے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ثم لا یجاورونہ کا, پھر جو ہے نہیں تمہارے پڑوس میں رہ سکیں گے, فی ہا, اس میں, اس میں سے مراد کیا ہے, اس شہر مدینہ, پھر اس شہر میں آپ کے پڑوس میں یہ منافق نہیں رہ سکتے، الا قلیلا، مگر یہ کہ تھوڑا سا کم، یعنی مشکل سے ہی تمہارے ساتھ پھر یہ رہ سکیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم تم کو ان کے خلاف اکسائیں گے، بھڑکائیں گے، ابھار دیں گے۔ اور اب تک تو کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ رکھا، جب غزوہ احزاب ہو گئی سارے وہ اکٹھے ہو کر آئے اور پھر ناکام اور نامراد وہ لوٹ گئے، تو اب یہ بات آئی کہ اب ان کی قدر نہیں کرنی، کیونکہ قدر کرنے سے یہ دن بدن دلیر ہوتے جا رہے ہیں، تو اب زندگی کو ان پر تنگ کر دینا ہے۔ اب آپ کو اس طرح سے ان کو جو ہے پکڑنا ہے کہ یہ آپ کے پاس پھٹک بھی نہ سکے، یہ آپ کے پاس آ بھی نہ سکے۔ ستانا تو دور کی بات ہے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، کہ اب مدینہ میں یہ لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہ سکتے۔ تو ایسے میں کرنا کیا ہے؟ ملعونین، ملعونین، ملعون کی جمع ہے ملعونین، اور لام عین نون لان سے ہے، اور لان کے معنی ہوتے ہیں کسی کے لیے، کسی کے لیے یہ بدعا کرنا کہ وہ رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو ملعونین، یہ لوگ ملعونین ہیں، ملعونین پھٹکارے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ اسم مفعول ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، ملعونین، ان پر کوئی رحمت نہیں ہے، لعنت ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں ان کو پاؤ، اخذوا، پکڑو ان کو، جہاں کہیں آپ کو یہ ملے اخذوا، پکڑ لو ان کو، وقتلوا تقتیلا، اور بری طرح ان کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ اب مزید کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہیں، لعنت زدہ لوگ ہیں، ملعونین ہیں، تو اب کیا کرنا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو یہ نظر آئیں، اگر یہ اپنی روش کی تبدیلی نہیں کرتے، اگر یہ اپنے رویے بدلتے نہیں ہیں، یہ تین بیماریاں انفاق، مرض اور ارجاف کی جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو نکالتے نہیں ہیں، تو جہاں کہیں آپ کو نظر آئیں، اخذوا، نمبر ایک ان کو پکڑ لیں، وقتلوا تقتیلا، اور پھر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ کیسے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تقتیلا، خوب قتل کرنا، خوب ذلیل کرنا، اچھی طرح سے تابع کرنا۔ تقتیل کیا ہے؟ یہاں پہ مصدر ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے کہ خوب بری طرح ان کو جو ہے پیٹا جائے، مارا جائے، قتل کیا جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ ہے اللہ کی سنت، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو پہلے سے گزر چکے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کی شریعت کا یہ ایک مستقل ضابطہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو مفسد ہوتے ہیں، منافق اور مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ان کو پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہ اپنی روش کو تبدیل کر لیں۔ اگر وہ اپنی روش کو تبدیل نہ کریں، کیونکہ ان کو اسلام کی پہلے دعوت دی جاتی ہے، ہے نا، اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں اور اپنی روش کو تبدیل نہ کریں، تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے، پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کہ ان کو پکڑنا ہے اور مارنا ہے، اور یہ ہے اللہ کی سنت، اور یہ اللہ کی سنت ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ کے دستور میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اللہ کی بات میں کوئی جو ہے وہ چینج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے اور تقویٰ پیدا کرنے والا بنائے، اور ہم عورتوں کو، مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمان جو عورتیں اور مرد ہیں، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ فوراً ان آیات پر جو ہیں عمل کرتے ہیں، اپنے عمل سے ان آیات کو جو ہے وہ زندہ جاوید ایک حقیقت بنا دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ سارے احکامات، ان کی میرے اور آپ کے لیے یہ حیثیت ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, ہے نا, کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے, کوئی فیصلہ سامنے آ جائے, تو کسی مومن مرد اور عورت کے کو اس بات کا اختیار ہی نہیں رہتا کہ پھر وہ اس کی جو ہے وہ نافرمانی کرے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.